لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب جس کا نام تعلیم الدین ہے ختم ہونے والی ہے. اس کے آخر میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی نصیحتوں کا اور وصیتوں کا خلاصہ بیان کیا ہے، اور وہ وصیتیں اکثر آپ کے سامنے رمضان سے پہلے بیان ہو چکی ہیں. چند نصیحتیں باقی ہیں، چند وصیتیں باقی ہیں، وہ بھی چونکہ بڑی اہم اور بہت نافع اور بہت مفید ہے، اس لیے جی چاہتا ہے کہ ان کو بھی بیان کر دیا جائے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ کوئی دوسری کتاب آپ کے سامنے شروع کی جائے گی انشاءاللہ. ان وصیتوں میں سے ایک وصیت حضرت کی یہ ہے کہ کسی سے تکرار نہ کرے، یعنی کسی بات پر، کسی مسئلے پر کسی دوسرے آدمی سے بحث و مباحثہ نہ کرے. مقابلہ نہ کرے، مناظرہ نہ کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں وقت بہت ضائع ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ قسم قسم کے گناہوں کے اندر آدمی مبتلا ہو جاتا ہے، فائدہ کچھ نہیں ہوتا. اور جب اس میں فائدہ نہیں ہے، سراسر دینی اور دنیاوی نقصان ہے، تو پھر یہ تکرار قابل ترک ہے، قابل اختیار نہیں ہے. آج کل بحث و تکرار کا بازار بھی بڑا گرم ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو عالم نہیں، دین کے ضروری احکام سے بھی ناواقف ہیں، لیکن جب ان کے سامنے کوئی دینی مسئلہ آ جاتا ہے تو بحث کرنے لگتے ہیں، مناظرہ کرنے لگتے ہیں، اور محض اپنی عقل سے بحث و تکرار کرنے لگتے ہیں، اس کا بھی یہی حکم وہ ناجائز ہے اور سراسر گناہ ہے، اور اس کا بھی حاصل یہ ہے کہ سوائے دین اور دنیا کے نقصان ہی کچھ نہیں، اس لیے کہ وہ تو اندھے کی لاٹھی کی طرح زبان چل رہی ہے، کبھی صحیح بات نکل گئی اور اکثر غلط بات نکلتی، اور اپنی عقل سے تو صحیح بات کرنا بھی دین کے اندر غلط ہے، گناہ ہے، کیونکہ اس نے دین کے حوالے سے بات نہیں کی، اپنی عقل سے دین کی بات کہی، اور اپنی عقل سے دین کی بات کہنا چاہے صحیح ہو صحیح نہیں، دین کی بات دین کے حوالے سے بیان کرنا صحیح ہے، اپنی عقل سے اندازے کے ساتھ بیان کرنا صحیح نہیں، چاہے اتفاق سے وہ صحیح نکل گئی، وہ غلط تو غلط ہی ہے، پھر سمجھ لو بھائی کہ بہت سے لوگ عالم نہیں ہیں، دین کے ضروری ضروری احکام سے بھی واقف نہیں ہیں، لیکن جب کوئی دین کا مسئلہ ان کے سامنے آ جاتا ہے یا کوئی بیان کر دیتا ہے تو اس میں بحث کرنے لگتا، کہتے ہیں میری عقل تو یہ کہتی، میرے سمجھ میں تو یہ آتا ہے یوں ہونا چاہیے، ایسے ہی ہے، یوں کہتے ایسے ہی ہے، تصدیق کر لینا، اگلا اس سے بڑھ کر جواب دیتا ہے، جیسے یہ کہ پھر لڑائی ہوتی جھگڑا ہوتا، ایک دوسرے کی عزت اتاری جاتی، ایک دوسرے کو برا بلا کہا جاتا ہے، ایک دوسرے پہ تان و تشنی ہوتی، تہمت لگائی جاتی، الزام تراشی ہو جاتی، یہ سارے گناہ بحث و تکرار کے نتیجے، نہ تکرار کرتے نہ بحث کرتے نہ یہ ان گناہوں کا ارتکاب ہوتا، اور اس میں جو قیمتی وقت ضائع ہو گیا اس کا تو اتنا بڑا نقصان ہے کہ اس کی تلافی کا کوئی راستہ نہیں، لوگ گھنٹوں پیسے کرتے رہتے ہیں، تکرار کرتے رہتے ہیں، مناظرہ کرتے رہتے ہیں گھنٹوں، ان گھنٹوں کے اندر نفل پڑھتے، ذکر کرتے، تلاوت کرتے، دعا کرتے، دین کی کوئی اور خدمت کرتے، اور کچھ نہیں تو آرام کرتے، تو دین اور دنیا کا فائدہ اٹھاتے، اب بجائے فائدے کے دین اور دنیا دونوں کا نقصان کر بیٹھے، اس لیے بحث و تکرار سے بچنا بے حد ضروری ہے، ہمارے اکابر نے اور علماء نے تو اس زمانے میں دو عالم ہیں واقعتا دین کا علم رکھنے والے ہیں، صحیح صحیح دین کی معلومات رکھتے ہیں، انہیں بھی باہم مناظرہ کرنے سے بحث و تکرار کرنے سے منع فرمایا، اس لیے منع کیا ہے اس زمانے میں طبیعتوں کے اندر اخلاص اور للہیت نہیں ہے، حق کی طلب نہیں ہے، حق کی طلب نہیں ہے، خود کو اونچا کرنا دوسرے کو نیچے دکھانا مقصود ہے، مخالف اگر حق بات بھی کہہ رہا ہے تو ماننی نہیں ہے، ہم اگر غلط بات کہہ رہے ہیں تب بھی صحیح ہے، ایسا مزاج بن چکا ہے، طبیعتوں میں اس قدر خرابی آ چکی ہے، وہ جو مناظرہ ہوگا دراصل حق بات کو ثابت کرنے کے لیے یا حق بات کو حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوگا بلکہ لڑائی کے لیے ہوگا. وہ تو ایک دوسرے سے لڑنا ہے, نام مناظرہ ہے, حق سے تمہیں لڑائی ہے, نہ اس کو ماننا ہے نہ اس کو ماننا ہے. وہ اپنی منوانا چاہتا ہے, وہ اپنی منوانا چاہتا ہے تو مانے گا کون؟ ماننا تو وہاں ہوتا ہے جس کو حق کی طلب ہو اور وہ خیر خواہی کے ساتھ, صدق و اخلاص کے ساتھ, نفسانیت سے بچتے ہوئے طالب حق ہو کہ بھائی حق بات معلوم ہو جائے. تو وہاں کوئی لڑائی نہیں ہوگی, کوئی جھگڑا نہیں ہوگا, کوئی بحث نہیں, کوئی تکرار نہیں ہوگا. ایک دوسرے کے شکوں و شبہات کو دور کرنا ہوگا اور پھر حق کو ماننا ہوگا. پہلے زمانے میں مناظرہ صحیح ہوتا تھا کہ وہاں پر حق کی طلب ہوتی تھی, مناظرے کے اندر مقصود اصلی حق کو تلاش کرنا ہوتا تھا, لہذا دونوں آپس میں غور کرتے تھے, فکر کرتے تھے اور دلائل بیان کر کے حق کو ثابت کرتے تھے. جب حق ثابت ہو جاتا تو چاہے وہ اب خود ہو یا دوسرا ہو اسے مان لیتے تھے. اس لیے اس زمانے میں مناظرہ درست تھا. آج کے لیے مقصد نہیں, اس لیے مناظرہ بھی درست نہیں. چنانچہ جتنے بھی مناظرے آج بھی ہوتے ہیں بہت کم طلب حق پر مبنی ہوتے ہیں, زیادہ تر باوجود حق واضح ہونے کے نہ ماننے پر, بد زبانی بدگمانی پر مشتمل ہوتے ہیں. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بھائی یہ زمانے مناظرہ مناظرہ نہیں ہے, مناظرہ دراصل مجادلہ ہے, لڑائی ہے, جھگڑا ہے. تو جب علماء کو مناظرہ کرنے سے منع کیا جا رہا ہے تو ہم اور آپ کے شمار میں بھائی, اس لیے قطعاً ہمیں کسی سے کوئی بحث نہیں کرنی چاہیے, کوئی تکرار اور مناظرہ نہیں کرنا چاہیے. خاص طور سے توجہ دیں بھائی, خاص طور سے جو باطل فرقے والے ہیں ان سے. جیسے اہل بدعت, بدعتی لوگ, غیر مقلد اور سلفی لوگ, شیعہ اور رافضی لوگ, ان سے. اس لیے کہ ان سے تکرار کرنے کا سوائے نقصان ہے کچھ بھی نہیں. اس کی بڑی وجہ دو ہے, سوائے نقصان ہے کچھ بھی نہیں, جس کی دو بڑی وجہ ہے. ایک تو یہ کہ آپ کو اپنے مذہب کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے, الف سے بے بھی نہیں آتا آپ, جہالت کے ساتھ کسی سے مناظرہ, کسی سے بحث و مباحثہ سوائے نقصان کچھ بھی نہیں. دوسری وجہ یہ کہ جتنے بھی گمراہ اور باطل فرقے ہیں ان کی بچاوے پر حق تو ہے نہیں, وہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں, ناحق پر جمے ہوئے اور ناحق کے دلائل انہوں نے ازبر کر رکھے. ان کا بچہ بچہ, یہاں تک کہ عورتیں تک, سب کو اپنے مذہب کی دلیلیں زبانی یادیں, ازبر اور پکی یادیں. وہ دلائل ہوئے جو قرآن و حدیث پر مشتمل ہیں. آپ کو اپنے مذہب کی الف بے بھی معلوم نہیں, اور ان کو اپنے مذہب کی دلائل سب زبانی اور ازبر یاد ہے. جب آپ ان سے مناظرہ کریں گے تو آپ چاروں شانے چت ہو جائیں گے. ذرا سی دیر میں وہ آپ کا منہ بند کر دیں گے. جب منہ بند کر دیں گے اور آپ ان کا کوئی جواب نہیں دے سکیں گے تو بہت سارے نقصانات سے آپ دو چار ہوں گے, جس میں سے دو بڑے اہم نقصان ہیں. ایک نقصان تو یہ کہ آپ کا دل دکھے گا, آپ کا دل بہت ہی افسردہ اور غمگین ہو, اسی لیے آپ جواب ہی نہیں دے سکے کچھ بھی. اس موبائل سے پہلے پہلے تو آپ مطمئن تھے اور خوش تھے, اب افسردہ اور رنجیدہ ہو جائیں گے. ایک طرح کا نقصان یہ ہو گیا. دوسرا اس سے بھی بڑا نقصان عام طور پر ہوتا ہے اور وہ یہ آپ کو اپنے مسلک میں شبہ ہو جائے گا. اور شبہ اس لیے ہو جائے کہ اس نے قرآن حدیث سنایا, اس پر تو آپ کا بھی ایمان ہے, اس میں کا بھی ایمان ہے, اور آپ کو اپنے مسلک کا پتہ ہی کچھ نہیں. آپ کے مسلک میں آپ کے طریقے کی جو دلیل ہے قرآن اور حدیث ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں. اس نے فرفر سنا دی, کتاب لا کے آپ کے سامنے رکھ دی, بولو آپ کیا کہتے ہیں. تو اس کا آپ جواب نہیں دے سکو گے, خود شبہ میں مبتلا ہو جائے. مثال کے طور پر آمین ہے, حنفی مذہب میں آمین آہستہ کہنا افضل ہے, غیر مقلدوں کے آمین زور سے کہنا افضل ہے. اور حدیثوں میں دونوں طرح کا ذکر ہے. قرآن شریف کی آیات سے آہستہ کہنے کا افضل ہونا معلوم ہوتا ہے, حدیث سے بھی ثابت. اس لیے حنفیوں کے نزدیک آمین آہستہ کہنا افضل ہے. ہمارے یہاں غیر مقلدوں کے یہاں زور سے کہنا افضل ہے. تو اگر آپ نے خدا نہ خاصہ کسی غیر مقلد سے آمین کے مسئلے بحث کر لی تو آپ کو اپنے مذہب کی دلیل میں نہ آیت یاد ہے نہ حدیث یاد ہے, اور وہ فرفر تین چار حدیثیں آپ کو سنا دے گا. تو پہلے تو آپ کا دل افسردہ غمگین ہو جائے گا, یہ آپ اپنا قصور ہے کہ آپ کو اپنے مذہب کی دلیل کیوں نہیں آتے. نہیں تو اس نے جو حدیث سنائی ہے تو آپ کو اپنے بارے میں شبہ ہو جائے گا, بھیا جب حدیث میں ہے تو پھر ہم کیوں آہستہ کہتے, زور سے کیوں نہیں کہتے. شبہ پیدا, یہ شبہ ہو جانا بہت بڑا نقصان ہے بھائی. اور پھر ایک اور نقصان اور شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد, جب آپ چاروں شانے چت ہو گئے, اس کے سامنے آپ کچھ بول نہیں سکے, اس کا کوئی جواب نہ دے سکے, تو اب خود بخود آپ کے ذہن میں کہ بھائی میں بھی تو اپنے مذہب کی دلیل پر پوچھوں. اگر آپ دو کام کرے گا, یا تو اپنے مذہب کسی عالم کے پاس جائے گا اس سے معلوم کرے گا, اگر صحیح عالم مل گیا تو وہ تو آپ کی صحیح رہنمائی کی رہنمائی کر دے گا, پھر تو کافی حد تک آپ کا اطمینان ہو جائے گا. اگر کسی معمولی عالم سے آپ ملے, جیسے کہ عام طور پر مسجدوں کے اماموں سے لوگ جا کر کے ملتے ہیں, امام جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر عالم نہیں ہوتے, اگر عالم ہوتے ہیں تو ناقص عالم ہوتے ہیں, انہیں بھی اپنے مذہب کا پتہ نہیں ہوتا. تو وہ ایسا جواب دیں کہ آپ مطمئن نہیں ہوں گے. جب مطمئن نہ ہوں گے تو پھر آپ کا شبہ اور بڑھ جائے گا. अब आपके गैर मुकद्दर होने का खतरा पैदा हो जाए। पहले पक्के आदमी थे, कच्चे आदमी, कच्चे आदमी रह गए। इसके बाद फिर दूसरी कोशिश करेंगे कोई किताब मिल जाए जिसके अंदर मुझे भी अपने मजहब की दलील मिल जाए। अगर अल्लाह ने मदद फरमा दी और सही किताब मिल गई तो फायदा हो जाएगा। अगर अपने मजहब के सिलसिले में कोई सही किताब न मिली तो बस फिर समझो वो गैर मुकलदों की आगोश में चले। उनका मकसद ये होता है कि हनफियों से मुनाजरा करो और उनको फरफर बुखारी शरीफ की हदीसें सुनाओ और गैर मुकलद बनाओ। तो अच्छे खासे आप हिदायत पर थे, अब जनाब हिदायत से मारूम होकर के उनके गलत राह पे चल पड़े। जबरदस्त जो नुकसान हुआ इस वजह से हुआ कि आप आलिम नहीं थे, अपने मजहब के दलायल से वाकिफ नहीं थे। ये हालत में आपने उनसे मुनाजरा किया, मुकाबला किया और बहस की तकरार किया, उसके नतीजे में ये जबरदस्त नुकसान आपको पेश आया। इसलिए हरगिज हरगिज कोई भी किसी से बहस नहीं करे, खास तौर पर जिसको अपने इस्लाह की फिक्र है उससे, उसको तो बचना बेहद जरूरी है। आलिम होते हुए भी बहस वाचे से बचना जरूरी है, इल्ला कि जहां शरी जरूरत हो मुस्तस्ना है। इसलिए बचना जरूरी है कि नफ्सानियत का गलबा है, तलब हक मगलूब है यह मादूम है, हक की तलब है ही नहीं यह बड़ा इनाम है। तो इस बहस मुबाशे से नुकसान के सिवा कुछ नहीं, सिवाय नुकसान है कुछ भी आज फिर क्या करें? कोई बहस करने लगे तो क्या करें? ये इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने अभी बताया कि बहस मुबाशे का बाजार गरम है, जा बैठो बस बहस, जा बैठो बहस। खासकर ये जदीद तालीम याफ्ता लोग हैं, ये तो ज़्यादा ही मसाइल शरिया के अंदर बहस व मुबाहसा करते रहते हैं, इनकी भी आदत है बहस व मुबाहसे। दूसरा तरीका सीधा सीधा ये कि जब कोई बहस करने लगे तो उससे कह दो कि भाई न तुम आलिम हो न मैं आलिम, बहस के लिए तो इल्म की जरूरत है, जो कुछ वो बता दो भाई, मैं तो ताजिर आदमी, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो मुलाजिम हूँ, मैं तो चपरासी हूँ, मैं तो दर्जी हूँ, मैं तो तालिब इल्म हूँ, मैं तो बहस वास्ते नहीं कर सकता। ये बड़े बड़े दीनी मदरसे मौजूद हैं, वहाँ के बड़े बड़े उलमा और असातिज़ा मौजूद हैं, अगर तुम्हें शौक है तो वहाँ जाके शौक पूरा कर लो, बस अपनी बला उतारो इस तरह से। इसलिए बहस करने की जरूरत ही नहीं, अपनी कम मायकी का और अपनी लाइलमी का इतराफ़ कर लो तो मैं नहीं जानता भाई, इसलिए मैं कोई बहस नहीं करूँगा आपसे। अगर आपको करना है तो वहाँ जाए कर लो, कुछ शुभ है तो वहाँ दूर कर लो। इसलिए इसके लिए इल्म की जरूरत है, मैं आलिम ही नहीं, मैं क्या आपसे बहस कर सकता हूँ। ऐसे ही अगर कोई दीनी मसला नहीं है, कोई दुनियावी मसला है, तो उसके अंदर भी पहले ये देखो कि उसके बारे में मुकम्मल आपको इल्म है या नहीं, उसके साथ साथ फिर ये भी देखो कि वो तालिब हक है भी या नहीं। मैंने बता दिया 99% तालिब हक नहीं होते, बस दूसरे को नीचे दिखाना पेशे नजर होता है। अब देखिए मैं बहस नहीं कर सकता, और बाद लोग ऐसे जिद्दी होते हैं कहने के बावजूद भी बहस शुरू करते हैं, और हम भी ऐसे कच्चे हैं कि बस हमें भी झुरझुरी आ जाती है, जब इतने बातें कर रहा है तो कुछ तो मैं भी बोलूँ, और मैं कहाँ चुपचाप बन जाऊँ। चुपचाप बनने में आते हैं, और चुपचाप बनना जो है दूसरे के बोलने की सूरत में मुश्किल है, तो उसका भी हल है वो ये कि उठ के चले जाओ। अच्छा भाई तो अपने दीवार से बहस कर ले भाई, एक कुर्सी छोड़ के जा रहा हूँ इसी से मुनाजरा कर, मैं जा रहा हूँ असला वाली, कितना आसान हाल है। वो करे तो सही, और करने में आफियत है, इसलिए कि इसमें आदमी का दिल भी जलने से बच जाएगा, दिल दुखने से ही बच जाएगा, शुभात में पड़ने से ही बच जाएगा, बद के ज्या से ही बच जाएगा और दीगर गुनाहों से ही बच जाएगा। और जो गीबत का इलाज वो इसका इलाज, गीबत के इलाज का काबिल नहीं फरमाया कि या तो मना करो उसको जो बुराई कर रहा है, कि भाई तुम किसी की गीबत क्यों कर रहे हो, फला की बुराई क्यों कर रहे हैं आप, हरगिज नहीं करे वो बंदा, ऐसा नहीं है। या तो आप मना करें उसको गीबत करने से, अगर मना करने की हिम्मत नहीं है तो उठने की हिम्मत तो हर वक्त मौजूद है, फौरन उठ के चले जाओ। रहा ये इश्काल के वो नाराज हो जाएगा, एक दफा दो दफा हो जाए, क्या उसके खातिर अल्लाह ताला को नाराज कर ले, ये कैसे हो सकता है। यहाँ नाराजगी तो है, अगर बैठे रहेंगे तो अल्लाह पाक नाराज होंगे, उठ के जाएंगे तो बंदा नाराज होगा, तो ना किसकी नाराजगी परवाह करनी चाहिए, अल्लाह ताला वो बड़ा से नाराज हो आप उठ के चले जाते। बस ऐसे यहाँ पर भी कि उसको बहस मुबहस से मना करो, टकराव से मना करो, नाबाद है तो तुम उठ के चले जाओ, बस ये है आफियत का रास्ता और ये है इस बुरा से बचने का रास्ता। बहरहाल तालिब इस्लाह को तो हर वक्त अपनी इस्लाह की फिक्र में लगना चाहिए, उसको अपने उयूब सोचने में वक्त गुजारना चाहिए और अपने अंदर जो ऐप पाए जाते हैं उनके दूर करने की फिक्र में लगे रहना चाहिए। उसे इससे फुर्सत कहाँ कि वो किसी से बहस करे और किसी से तकरार करे, ये काम उन्हीं लोगों के होते हैं जो अपने से गाफिल हो, जिनके पास सिवाय वक्त को ज़ाया करने के और कुछ नहीं है, तो बस वो बैठे बैठे हाँकते रहते हैं और खाम खा अफसरा करते रहते हैं, बहस वैसा करते रहते हैं, इस तरह से अपने कीमती लम्हात ज़िंदगी को ज़ाया करते रहते हैं। हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह, थानी रहमतुल्लाह अलैह को एक नसीहत ये भी थी, वो भी इसी वसीयत की एक किस्म है कि जब तुमसे कोई किसी नेक काम में झगड़ने लगे तो सब कुछ उसके सबूत करके अलग हो जाए। मसलन कोई किसी मस्जिद में इमामत करता है, इमामत तो नेक काम है, दीन का काम है भाई, अजर सवाब का काम है अगर अल्लाह फी सबीलल्लाह किया जाए। अब दूसरा कह रहे मैं इस मस्जिद में इमामत करूँगा, अरे आप पहले से मुकर्रर हैं, अब वो आ गया, अब कमेटी में दरख्वास्त दे रहे हैं, कमेटी वालों को अपनी तरफ कर रहे हैं कि भाई इस इमाम को हटाओ, ये ऐसा और वैसा है और इसमें ये खराबी है, इसमें वो खराबी है, ये है वो है, और मैं ऐसा और वैसा हूँ, मुझे इसकी जगह मुकर्रर करना चाहिए। तो भाई साहब की नसीहत ये है कि इमामत उसके हवाले करो, तुम छुट्टी करो, वहाँ पर जमने की कोशिश ही मत करो, हटने की कोशिश करो। वजह उसकी यही कि जो तालिब मौला होता है उसकी नज़र तो हर वक्त अल्लाह ताला पर होती है और इन झगड़ों से उसमें खलल आता है, इन झगड़ों में पड़ने से खलल आता है, एक सोई जरूरी है इसके अंदर, तो लिहाजा वो दीना काम भी जिसमें झगड़ा हो वो क्या दीना काम है, जिसमें न एक सोई है ना उसके अंदर ध्यान लग रहा है, तबीयत परेशान है, परेशानी इस रास्ते में नुकसान दे, और परेशानी हो जो इख्तियारी हो जिससे बचना अपने इख्तियार में हो, गैर इख्तियारी परेशानी तो मुझे भी तरक्की है, उससे तरक्की होती है आदमी की, अल्लाह ताला कुर्ब का रास्ता तय होता है, वो मिजानी भी ला है, और जो इख्तियारी हो तो वो मुजिर हो नुकसानदेह होता है। और एक तकरार हुआ कहीं तलबा उसको ना समझ बैठे और खुदा ना खासा उसी को छोड़ बैठे وہ تکرار ہوتا ہے روزانہ سبق کا، صبح شام تک دو اسباق پڑھے، اب مغرب سے عشاء تک اور عشاء کے بعد سے لے کر کے 10:30 بجے تک اب سبق کا تکرار ہوگا، تو یہ تکرار تو ضروری ہے. ہاں اس کا چھوڑنا مراد نہیں ہے. آپ کبھی کوئی سمجھے کہ اس سے بھی چھٹی مل رہی، اس سے چھٹی نہیں مل رہی، نفسانی تکرار سے چھٹی مل رہی ہے، اس سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے. لیکن ہاں اس تکرار میں کبھی کبھی وہ والا تکرار بھی آ جاتا ہے. مطلب ایک ساتھی جو ہے اس سبق اس کو صحیح یاد ہے، وہ اسی طرح اس کا تکرار کرا رہا ہے، دوسرے کو صحیح یاد نہیں، وہ اس سے لڑائی کر رہا ہے کہ نہیں اس کا یہ مطلب مجھے بالکل پکا یاد ہے. وہ کہہ نہیں تجھے غلط یاد ہے. اب جناب لڑائی شروع ہو گئی، اسی میں جھگڑا شروع ہو گیا، اور جناب اسی کے اندر سالسی ہو رہی، تو یہ پھر نفسانی تکرار آئے گی، نفسانی کا تکرار اس کے اندر داخل ہو گیا، اس سے بچنا ضروری ہے. اور سیدھا سیدھا حال یہ ہے کہ بھائی یا تو کسی اور ساتھی سے معلوم کر لو جس پر اطمینان ہو کہ اس نے استاد سے سبق صحیح سمجھا، اور نہیں تو بھائی اس کا حل تو استاد کے پاس، جاؤ جا کر کے اپنے استاد سے ملو اور جا کر استاد جی استاد جی اس عبارت کا یہ مطلب یہ بیان کر رہا ہے، یہ اور میں یہ مطلب بیان کر رہا ہوں، آپ بتا دیں کون سا صحیح ہے، جس کو استاد صحیح کر دے بس اس کو دونوں مان لو. نہیں ہے کہ ضد بحث شروع کر دو، ضد بحث کا نتیجہ سوائے لڑائی کے جھگڑے کے اور ایک دوسرے کی بے عزتی اور بے حرمتی کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر وہی نفسانیت اس کے اندر آ جائے گی، اور پھر وہ ایک نہ صرف لایانی تکرار ہوگا بلکہ گناہ پر مشتمل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس نصیحت پر اور وصیت پر عمل کرنے کی توفیق دے. ایک اور وصیت یہ ہے، مہمان نواز اور مسافر پرور رہے، مہمان نواز اور مسافر پرور رہے، یعنی اگر کوئی مہمان آ جائے تو شریعت کے مطابق اس کی مہمان نوازی، شریعت کے مطابق اور اپنی حیثیت کے مطابق، جیسے ایک یہ ہے کہ بھائی اس کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، بشاشت کے ساتھ اس سے ملاقات کرے، اور گھر میں اگر اس کے آرام و راحت کا انتظام ہو سکتا ہے تو آسانی کے ساتھ اس کا انتظام کر دے، پہلے دن اس کو اپنی حیثیت کے مطابق اچھا کھانا کھلا دے، باقی دو دن اپنے معمول کے مطابق کھانا کھلائے، اور اگر اپنا کوئی ضروری کام ہو تو مہمان کے آرام کا راحت کا اور کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ کر اس کی دلجوئی کا انتظام کر کے اپنا معمول اس کے سامنے بیان کر، اس وقت مجھے یہ کام کرنا ہوتا ہے، آپ آرام کریں اور وہ خود جا کر کے اپنے ضروری کام میں مشغول ہو جائیں. جس طالب علم ہے اس کے مہمان آ گئے، اول تو مہمان آنے اور اس کے حاضر توازوں کے بارے میں جو دارال قواعد ضوابط ہیں ان کی پابندی کرنی چاہیے، ساتھ میں ہے کہ مختصر سے اس کی خاطر توازوں کر کے سبق کا وقت ہو تو ان کو بتا دیں کہ بھائی آپ آرام کرو میں سبق پڑھنے جا رہا ہوں، جب سبق پڑھ کے آ جاؤ تو پھر اس کی خدمت کرو، ان کے پاس بیٹھ جاؤ. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اب مہمان آ گیا تو سبق سے چھٹی، تکرار سے بھی چھٹی، مطالعے سے بھی چھٹی، بس اب ہر دم اس کے پاس بیٹھے ہوئے اور کام کچھ نہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، ایسی طلبا کی تک مثال ہے، دوسروں کے اندر بھی ہے کہ بعض لوگوں کو بہت ضروری اور اہم کام ہوتے ہیں، لیکن مہمان نوازی کا مطلب عام طور پر آج کل یہ لیا جاتا ہے کہ بس اپنے سارے کام چھوڑ کر کے بس اب اس کے ساتھ رہو، اور وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے. یہ مطلب کھانے کا وقت ہو تو اسے کھانا کھلاؤ، آرام کا وقت ہو تو اسے آرام کرا دو، اور کچھ دیر اس کے پاس بھی بیٹھو، उसके जो आने का मकसद है वो पूछो, उसमें अगर आपसे कोई ताउन हो सकता है तो वो ताउन कर दो, बाकी आप अपने काम में लगो, वो अपने काम में लगे। आपको कोई जरूरी काम पेश है तो बताकर अपने काम में लग जाओ, और 3 दिन के बाद फिर मेहमान को भी चाहिए कि वो वहां से रुखसत हो, और जिससे बेतकल्लुफी का मामला हो वो अलग है, वो इससे मुस्तस्ना है। 3 दिन से ज्यादा भी क्या हो सकता है, जैसे घर के जो अकारीब होते हैं, बस खास अहबाब होते हैं, तो या फिर आते ही बता दो कि मुझे इतने दिन के लिए रहना है। पर ना तो मेहमान मेजबान के इतना ठहरे कि मेजबान तंग हो जाए, ना मेजबान ही अपने जरूरी कामों को बिना वजह तरक करे। दोनों आराम से रहें, राहत से रहें, और एक दूसरे के हक अदा करने का एहतमाम करें। लिहाजा मेहमान की मेहमान नवाजी करना भी दीन का हिस्सा है, इसको भी अपने अमल में लेना चाहिए और इसका भी ख्याल करना चाहिए, मगर एहतियात के साथ, न कि इफराद तफरीत के साथ। ऐसे कोई मुसाफिर मिल जाए, अगर उसको रहनुमाई की जरूरत है तो रहनुमाई करें, अगर मदद की जरूरत है और अल्लाह ने आपको इस्तेआत अता फरमाई है तो हसब इस्तेआत उसकी मदद कर दो, और खाने कपड़े की जरूरत है तो खाने कपड़े से उसकी मदद कर दो। मुसाफिर की खातिर तवाज़ो और उसकी मदद और उसके साथ ताउन और हमदर्दी, ये भी हजरत की वसीयत है। मेहमान नवाजी, मुसाफिर परवरी, ये खूबी और कमाल की चीज है, हसब इस्तेआत करना चाहिए। अल्लाह ताला आप लोगों की तौफीक अता फरमाए। اللهم لك الحمد لا تنسى ثناءك كما أثنيت عليك، اللهم لك الحمد لا تنسى ثناءك كما أثنيت عليك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وتشكو حتى حاجة شعب رحمة الله عليك إن وسيط وفرامل توفيق أتاف يا الله إنكو سمجنة وياد ركني كي توفيق أتاف إن بر همي دائما عمل کرنے کی توفيق أتاف أفني رضا و نتل في دوز أتاف أفني ناراضگي و دوز سفر أتاف دنیا و آخرت میں ہر خیر أتاف ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما. یا اللہ پاکستان کے حالات پر خصوصی نظر کرم فرما. یا اللہ یہاں پر دائمی امن و امان قائم فرما. یا اللہ یہاں پر حکومت صالحہ قائم فرما، حکومت عادلہ قائم فرما. یا اللہ یہود و نصارہ و کفار و مشرقین کے نرغے سے پاکستان کو نجات عطا فرما. یا اللہ پاکستان کو ان کے چنگل سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہماری حفاظت فرما. اللهم انا نعوذ بك من فتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نعوذ بك من فتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرهم. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرهم. اللهم استر عوراتنا وعمرنا. اللهم استر عوراتنا وعمرنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين آمين.